السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر ہیں زبیر الطیب. سامعین، آج ہماری جو نشریات ہیں وہ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر معمول کے مطابق نہیں جائیں گی، بلکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ خبریں اور رپورٹیں پیش کریں گے، اور جیسے کہ معمول کی ہماری نشریات ہوتی ہیں شاید اس طرح آپ انہیں نہیں سن پائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تمام تر خبریں آپ تک پہنچا سکیں. تو سب سے پہلے ہم پاکستان چلیں گے، جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد اشتیاق، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ملک کے دورے پر آئے ہوئے اپنے برطانوی ہم منصب فلپ ہیمنڈ سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے عمل میں ترجیحی بنیادوں پر حصہ لے گا. آئیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں محمد اشتیاق موجود ہیں. جی اشتیاق صاحب،
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان مصالحتی عمل میں آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ پیش رفت ممکن ہے. انہوں نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کے ساتھ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی برطانوی وزیر خارجہ کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اسلام آباد اب بھی نازک افغان امن عمل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. افغان طالبان کی طرف سے امن مذاکرات میں شرکت سے انکار کرنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ افغان طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذاکرات کی صورت میں تو ان کی شرائط مانی جا سکتی ہیں، لیکن بات چیت کے عمل سے قبل ایسا ممکن نہیں.
افغان گورنمنٹ has already repeated their invitation for them to come forward, so I hope in the coming days some process can start at some level.
سرتاج عزیز نے کہا کہ افغان حکومت پہلے ہی کئی بار طالبان کو یہ دعوت دے چکی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں. سرتاج عزیز نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی سطح پر یہ عمل شروع ہوگا، اور ان کے بقول جب یہ عمل شروع ہوگا تو انہیں یقین ہے کہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی آئے گی. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں متوقع تھے، لیکن گزشتہ ہفتے کے روز افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ملک سے بین الاقوامی افواج کے مکمل انخلاء تک طالبان بات چیت کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے. اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ طالبان مذاکرات میں شریک ہوں، تاہم ان کے بقول اگر ایسا نہ ہوا تو افغان اور امریکی فورسز کو موسم بہار اور موسم گرما میں بڑھتے ہوئے تشدد کے لیے تیار رہنا ہوگا. افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 افریقی گروپ کے ایک اجلاس کے بعد حکام نے کہا کہ مارچ کے اوائل میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات متوقع ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں افغان حکومت اور طالبان ہی فریق ہیں، جبکہ دیگر 3 ممالک پاکستان، امریکہ اور چین کا کردار سہولت کار کا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. حال ہی میں پنجاب کی حکومت نے خواتین پر تشدد کے خلاف ایک قانون منظور کیا ہے. اس کے علاوہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ. یہ رپورٹ ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں.
پنجاب میں منظور مذہبی سیاسی جماعتوں بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی قانون منظور ہونے کے بعد اپنے بیانات میں اسے غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا تھا. اس قانون میں عورتوں کے خلاف تشدد، انہیں ہراساں کرنے اور ان کا پیچھا کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ قانون کے تحت تشدد کرنے والے کو گھر سے 2 روز کے لیے باہر بھیجا جا سکتا ہے. اگر عورت کو کسی کی جانب سے شدید تشدد کا خطرہ ہو تو عدالت کے حکم پر اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اسے جی پی ایس ٹریکنگ بریسلٹ پہنایا جا سکتا ہے. اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں آسما جہانگیر نے کہا کہ پاکستان میں عورتوں کے حق میں جب بھی قدم اٹھایا گیا اس پر بہت شور مچایا گیا.
یہاں پہ فیملی لا آرڈیننس بنا چیخو پکار, تو چیخو پکار تو یہاں پہ ایک عادت تھی اور ایک مجبوری بھی بن گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ زمانے کے ساتھ چلنا چھوڑ چکے ہیں اور زمانے کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں.
پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اسلام عورتوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا مگر وہ پنجاب میں منظور کیے گئے قانون کی کچھ شکوں سے اتفاق نہیں کرتے.
اس کی کچھ شکوں پہ بالکل ہم رعایت کرتے ہیں اور کچھ شکوں کو ہم اپنے معاشرے کے اپنے سماج کے خلاف سمجھتے ہیں, لیکن قطعا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان شکوں کی مخالفت کا مقصد ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر تشدد جائز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان شکوں کی بعض شکوں پر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان پر عمل درآمد سے اگر عمل ہوگا تو خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا.
انہوں نے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے کہا کہ معاشرے میں جہیز کی روایت کو ختم کرنا چاہیے اور حکومت کو بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. دوسری جانب ماہر تعلیم اور عورتوں کے حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری نے کہا کہ اگرچہ عورتوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے حکومت کو مزید قوانین اور ادارے بنانے کی ضرورت ہے مگر موجودہ قوانین اور پالیسیوں پر مؤثر عمل درآمد سے بھی بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے.
جو آپ اپرچونیٹیز کہتے ہیں کہ عورتوں کو ملنی چاہیے, جو ان کے حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عورت کو دیتا ہے, ان حقوق کو دینے میں اگر ریاست اپنا کردار ادا کرے اور مؤثر طریقے سے جو ہے عمل درآمد کرے تو میں سمجھتی ہوں بہت سارے ایشو عورتوں کے حل ہو جائیں گے.
آسما جہانگیر نے کہا کہ پاکستان کی عورتیں بدل گئی ہیں اور خواب دیکھنے لگی ہیں مگر ملک میں ان کو مناسب جگہ دینے کے لیے اب بھی بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں خواتین کے لیے مخصوص ریڈیو نشریات کا دوبارہ باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. قندوز میں قائم یہ ریڈیو اسٹیشن خواتین سے متعلقہ مسائل اور ان کے بارے میں مختلف پروگرام نشر کرتا ہے. اس بارے میں تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود.
افغانستان کے قدامت پسند معاشرے میں گو کہ حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں خواتین کی نمائندگی تو دیکھنے میں آئی ہے لیکن اب بھی یہاں کی خواتین کو بہت سے چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے. لیکن شمالی شہر قندوز سے تعلق رکھنے والی زرغونہ حسن ایک ایسی باہمت خاتون ہے جو اپنی جان کو لاحق خطرے کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ہم وطن خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آ رہی ہیں. وہ شہر میں ایک ریڈیو اسٹیشن چلاتی ہیں جو خاص طور پر خواتین کی تعلیم, صحت اور ان کے حقوق سے متعلق پروگرام نشر کرنے کے علاوہ انہیں درپیش مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے. گزشتہ سال ستمبر میں طالبان نے اس شہر پر چڑھائی کی اور کچھ دنوں کے لیے یہاں قبضہ کر لیا جسے سیکیورٹی فورسز نے شدید مزاحمت کے باوجود واگزار کروا لیا تھا, لیکن اس تنازع میں زرغونہ کے ریڈیو اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا اور اس کی نشریات بند ہو گئیں. وہ کہتی ہیں کہ طالبان کے حملے کے بعد شہر میں خواتین کے لیے صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بقول شدت پسند ایسی خواتین کو خاص طور پر تلاش کرتے پھر رہے تھے جو کسی نہ کسی روزگار سے وابستہ تھیں. انہوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے ان کے ریڈیو اسٹیشن کو بھی تباہ کر دیا تھا لیکن بدھ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقی یعنی UNDP کے تعاون سے اس ریڈیو نے دوبارہ نشریات کا آغاز کر دیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں زرغونہ کا کہنا تھا,
میں خود برنامه مختلف معلوماتی برای خانم‌ها داشته باشم تا ذهنیت زیاد
وہ کہتی ہیں کہ ریڈیو کی بندش سے خواتین کے لیے پروگرام پیش نہیں کیے جا سکے لیکن اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ آواز دوبارہ لوگوں تک پہنچائیں, ان کے لیے شعور و آگاہی سے متعلق پروگرام ترتیب دیں. UNDP کے افغانستان میں ترجمان فرحاد ظلم کہتے ہیں کہ ریڈیو ایک بہت اہم اور طاقتور ذریعہ ابلاغ ہے اور خاص طور پر افغانستان میں خواتین کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا کردار کسی طور بھی کم نہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریڈیو کی رسائی تقریباً سب تک ہوتی ہے اور لوگوں خصوصاً خواتین کی بڑی تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے.
ان پڑھ بھی زیادہ ہے خواتین رورل ایریاز میں, تو ریڈیو سے ایک اونلی میڈیم ہے کہ سارے خواتین اس کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتا ہے. ریڈیو خواتین کو انکریج کرتا ہے کہ اسکول چلا جائے, یونیورسٹی چلا جائے, پالیٹکس میں کردار ادا کرے, الیکشن میں کردار ادا کرے, ووٹنگ کے لیے چلا جائے. تو اس فیلڈ میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے پچھلے 15 سال میں.
فرحاد کہتے ہیں کہ UNDP چاہتا ہے کہ اس ریڈیو کے ذریعے خواتین کی آواز نہ صرف مقامی سطح پر حکام تک پہنچے بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی اسے سنا جائے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پوری دنیا کی طرح بھارت میں بھی عالمی یوم خواتین منایا گیا. بھارتی صدر پرنب مکھرجی نے خواتین کے نام نیک خواہشات کا پیغام جاری کیا. حزب مخالف کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% نشستوں کے بل کو آگے بڑھانے کی بات کی. نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے خواتین کو مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کی اور کہا کہ ہمیں ان کے مساوی مواقع اور باوقار زندگی کا احترام کرنا چاہیے. ہر شخص کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے جس میں عورتوں کو سلامتی کے ساتھ باعزت زندگی جینے کے مواقع ملیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں خواتین کی کامیابیوں کے لیے انہیں سلام کیا اور کہا کہ ان کی حکومت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی اسکیموں کے ذریعے خواتین کی فلاح و بہبود کے عہد کی پابند ہے. اس موقع پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کرنے والے بل کو منظور کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا. یہ متنازع بل وزیر اعظم دیوے گوڑا کے دور حکومت میں 2 ستمبر 1996 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا. کانگریس صدر سونیا گاندھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج بھی ملک میں خواتین مختلف اقسام کے امتیازات کی شکار ہیں. انہوں نے عورتوں کو مساوی حقوق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام میں یہ جرات ہونی چاہیے کہ وہ عورتوں کو درپیش سماجی برائیوں کو ختم کریں. سونیا گاندھی نے کہا کہ آج جہاں ایک طرف جشن منانے کا موقع ہے وہیں دوسری طرف ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے. تلخ سچائی یہ ہے کہ حکومتی نظام میں خواتین کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مختلف شعبوں میں قابل ذکر کارکردگی کے باوجود خواتین مظالم کی شکار ہیں. اس سے قبل اسپیکر سمترا مہاجن نے تمام ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ خواتین کی شراکت اور مساوی مواقع کے حصول کو یقینی بنانے اور ان کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں. پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کو 33% کوٹا سے متعلق بل کو منظور کیے جانے کے مطالبے کے درمیان پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں اتفاق رائے بنانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے. دریا اثنا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اتر پردیش کے بریلی میں ایک چلتی بس میں ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا جس نے 2012 کے دہلی کے واقعہ کی یاد تازہ کر دی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ خاتون دیر رات بس میں سوار ہوئی تھی. تمام مسافروں کے اتر جانے کے بعد ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اس کے ساتھ زیادتی کی. واقعہ کے دوران 14 روز کے شیرخوار بچے کی موت ہو گئی. پولیس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ خاتون کی مزاحمت کے دوران بچے کی موت ہوئی ہے, تاہم موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم سے ہی معلوم ہو سکے گی. اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ہم آپ کے لیے یہ نیوز شو پیش کر رہے ہیں, اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر شاید آپ کو ہمارے پروگرام یہ رپورٹیں سننے میں کچھ دقت ہو رہی ہو, اور معمول کے مطابق یہ ہم آپ تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. اب ہم آپ کو ایک اور رپورٹ سنواتے ہیں جو پشاور سے ہمیں شمیم شاہد نے بھیجی ہے. شمالی وزیرستان میں ہونے والی ایک فوجی کارروائی میں 21 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کارروائی میں زمینی اور فضائی افواج نے حصہ لیا. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائیہ اور فوج نے مشترکہ کارروائی کر کے 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. بیان میں کہا گیا کہ علاقے سے فرار کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف زمینی فوج کی مدد سے کارروائیاں جاری ہے اور پاک افغان سرحد پر اہم چوٹیوں اور دروں کو شدت پسندوں سے واگزار کروایا جا چکا ہے. قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کی نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کے باعث یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستانی فوج نے گزشتہ ماہ 3.5 سال سے جاری آپریشن ضرب عضب کے آخری مرحلے کا آغاز کیا تھا, جس میں شمالی وزیرستان کی سرحدی علاقے شوال کو شدت پسندوں سے پاک کیا جا رہا ہے. فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی صورتحال میں ماضی کی نسبت بہتری دیکھی گئی ہے. لیکن رواں سال کے اوائل سے ایک بار پھر مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ایک روز قبل ہی چارسدہ میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد منگل کو 17 ہو گئی. مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ 25 سے زائد زخمیوں میں سے اب بھی 10 کے قریب ہسپتال میں زیر علاج ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کلدر تحریک طالبان کے ایک دڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. چارسدہ کی سرحد قبائلی علاقے مومن ایجنسی سے ملتی ہے اور یہاں پہلے بھی تشدد کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. جنوری میں یہاں کی باچا خان یونیورسٹی پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کر کے طلبہ اور اساتذہ سمیت 21 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سامعین, غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مقتول وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. انہیں کئی سال پیشتر لاہور سے اغوا کر لیا گیا تھا. اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں ہم جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق.
جی, اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR, اس کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ اس شہباز تاثیر کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. مختصر بیان میں جو ابھی تک وائس آف امریکہ کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کاروائی کے نتیجے میں یہ بازیابی عمل میں آئی, لیکن تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات ابھی نہیں بتائی گئیں. سابق مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو لگ بھگ 4.5 سال قبل لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی بازیابی کے لیے تب ہی سے خاصی کوششیں کی جا رہی تھیں, اور اب ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ان کی بازیابی کو ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے.
تو اس بارے میں مزید تفصیلات بھی ابھی ملنے کا امکان ہے, اور یہ آپ کا رابطہ ہے ISPR سے؟
جی, ISPR سے مسلسل رابطہ ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید تفصیلات اس بارے میں شاید کچھ دیر میں وہ بتائیں گے. تاہم اس بات کی تصدیق سرکاری طور پر کر دی گئی ہے کہ شہباز تاثیر کو بازیاب کروا لیا گیا ہے کچھ لاکھ کے علاقے سے, جو کہ بلوچستان میں واقع ہے. جی,
لیکن ابھی انہیں بلوچستان سے پنجاب نہیں لایا گیا ہے, وہ وہیں پر ہیں.
یہ خبر کیونکہ ابھی سامنے آئی ہے, اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ انہیں ان کی یہ بازیابی کب عمل میں آئی, کس طریقے سے عمل میں آئی, اور آیا اب وہ کیا بلوچستان میں ہیں یا انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے. ابھی صرف اور صرف اتنی ہی تصدیق کی گئی ہے کہ شہباز تاثیر کو بازیاب کروا لیا گیا ہے, اور محض صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے کی جانے والی یہ کاروائی کچھ لاکھ کے علاقے میں کی گئی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں مزید تفصیلات بھی سرکاری طور پر بتائی جائیں گی کہ انہیں کب ان کی رہائی کب عمل میں آئی اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو بازیاب کرا لیا گیا ہے, اور ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اسلام آباد سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ISPR نے, جو شعبہ تعلقات عامہ ہے فوج کا, اس نے ایک مختصر بیان میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انٹیلیجنس اداروں کی کاروائی سے یہ شہباز تاثیر کو بازیاب کروایا گیا ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات جیسے ہی ملتے رہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور اب ہم کراچی سے ایک رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں جو شہزاد حسین نے ہمیں بھیجی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صفائی ستھرائی کے بگڑتے ہوئے حالات کی درستگی کے لیے ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی درستگی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے. آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے شہری اور ذرائع ابلاغ ایک عرصے سے شور مچا رہے ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں, گٹر ابل رہے ہیں اور گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. منگل کو بلاخر شہر کی با اثر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی صفائی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ MTN اپنی مدد آپ کے تحت 10 مارچ سے 3 کراچی کیمپین کا آغاز کر رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے کراچی کے تمام شہریوں, اداروں اور سیاسی جماعتوں سے تعاون کی اپیل کی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اس کمپین کے دوران نہ صرف یہ کہ شہر سے کچرا صاف کیا جائے گا بلکہ ذہنوں میں بھی جو باتیں ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے انہیں دور کیا جائے گا تاکہ تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی اسٹرینتھ کراچی میں یہ ہے کہ اسے عام آدمی نکل کر ووٹ دیتا ہے اور پچھلے دنوں کچھ سیاسی رہنما جو ایم پی ایم سے الگ ہوئے انہوں نے ایم پی ایم کے ووٹرز کو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور آج کی متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس اسی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. کراچی میں صفائی کے مسائل پر باتیں تو ایک عرصے سے ہو رہی ہیں لیکن کام نہیں. شہر میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے, متحدہ قومی موومنٹ میں اکثریت حاصل.
پاکستانی عدالت نے سابق فوجی حکمران ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو 31 مارچ کو عدالت میں طلب کیا ہے. ان پر سنگین غداری کا ایک مقدمہ قائم ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں 31 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اس مقدمے کی سماعت منگل کو جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے کی, جس میں استغاثہ کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ اب جب کہ باضابطہ کاروائی کے بعد ملزم پرویز مشرف کے خلاف شہادت عدالت میں پیش کر دی گئی ہے, لہٰذا سابق فوجی صدر کو عدالت میں طلب کیا جائے. اس موقع پر سابق صدر کے وکیل فیصل چودھری نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کے موکل کی صحت خراب ہے, اس لیے انہیں عدالت میں طلب کرنے کے معاملے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے. تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ وکیل استفائی کی طرف سے اس بارے میں کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی. سماعت کے بعد فیصل چودھری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق صدر کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے اور یہ بات ان کے لیے تشویش کا باعث ہے, اسی لیے انہوں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ سابق صدر کی طلبی کے معاملے کو ملتوی کر دیا جائے. ان کے بقول پرویز مشرف کے وکلا کی ٹیم منگل کو عدالت کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں مشاورت کرے گی. سابق فوجی صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے نومبر 2007 میں ملک کا آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کی. 3 رکنی خصوصی عدالت نے 31 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی تھی, تاہم وہ ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. حکومت نے سابق فوجی صدر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کے لیے نومبر 2013 میں ایک 3 رکنی خصوصی عدالت تشکیل دی تھی, جس نے دسمبر 2013 میں مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع کی تھی. پرویز مشرف ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں. گزشتہ ماہ وہ ناسازی تباہ کے باعث متعدد بار اسپتال جا چکے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ہی سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر, سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق وزیر قانون زائد حامد کو شریک ملزمان قرار دینے کے اعلی عدالتی فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب آئین شکنی کے مقدمے میں سابق صدر پرویز مشرف واحد نامزد ملزم رہ گئے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سامین, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید, اور ہم آپ کے لیے خبروں اور رپورٹوں کا یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. آج کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر پروگرام ہمارا یہ معمول کے مطابق نہیں جا پا رہا, اور شاید آپ کو سننے میں بھی کچھ دشواری ہو رہی ہو. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خبریں اور رپورٹیں آپ تک پہنچائی جائیں جس طرح ہم روزانہ پہنچاتے ہیں. اور آج سامعین, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس بارے میں کچھ رپورٹیں ہم نے آپ کو سنوائی ہیں, کچھ مزید سنوائیں گے. اور خواتین بہت آج مستعد ہیں اور خوش ہیں, اور ہمارے آج اسٹوڈیوز میں بھی ماشاء اللہ ہماری ایڈیٹر مدثرہ منظر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پروڈیوسر نیلوفر مغل, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شہناز نفیس. اور شہناز اس وقت آپ کو ایک رپورٹ کے بارے میں بتا رہی ہیں, اور یہ رپورٹ ویمن ان پارلیمنٹ سن 2015 جنیوا میں انٹر پارلیمنٹری یونین کی جانب سے جاری کی گئی ہے. لیزا شلائن کی یہ رپورٹ ہے, تو ہم سنتے ہیں شہناز نفیس سے.
جی شکریہ خالد صاحب. اور انٹر پارلیمنٹری یونین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پارلیمنٹس میں خواتین کا کردار مایوس کن ہے. اس یونین نے گزشتہ سال اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پارلیمنٹ میں خواتین ممبرز کی تعداد میں 0.5% اضافہ ہوا ہے, جس سے عالمی سطح پر پارلیمنٹس میں خواتین کی تعداد 22.6% تک پہنچ گئی تھی. آئی پی یو یعنی انٹر پارلیمنٹری یونین کی سربراہ کیرین جیبری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹس میں خواتین کی شمولیت کی رفتار اگر یوں ہی رہی تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت خواتین کی ترقی کے لیے رکھے گئے اہداف حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا. تاہم کیرین جیبری کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین لیڈرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور آج دنیا بھر میں تقریباً 18% پارلیمنٹس کی سربراہی خواتین سپیکرز کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نیپال، نمیبیا اور یو اے ای اس حوالے سے قابل ذکر ممالک ہیں. خاص طور پر یو اے ای وہ پہلا عرب ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کی سپیکر خاتون ہیں. رپورٹ کے مطابق لاطینی امریکہ جہاں پارلیمنٹ کا 27% خواتین پر مشتمل ہے سب سے آگے، جبکہ سب سہارن افریقہ سب سے پیچھے ہے. کیرین جیبری کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پیش رفت ایتھوپیا اور تنزانیا میں ہوئی ہے. جیبری کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنین میں ہم بہت ہی اختراب پسند مہم دیکھ چکے ہیں جس کے تحت سوشل میڈیا کے ذریعے سیاسیات میں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور یہ افریقہ میں دیکھنے والی ایک اور اہم پیش رفت ہے. یہ الفاظ تھے کیرین جیبری کے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روانڈا میں خواتین پارلیمنٹیرینز کی تعداد 65% کے ساتھ سب سے آگے ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو یہ تھیں شہناز نفیس جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور لیز اشلائن کی رپورٹ آپ کو سنا رہی تھیں خواتین کے بارے میں اور ویمن ان پارلیمنٹ سن 2015 نامی رپورٹ جنیوا میں انٹر پارلیمنٹری یونین کی جانب سے جاری کی گئی تھی. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں، بھارت میں بھی اس بارے میں خواتین بہت سرگرم ہیں اور بڑے جوش و خروش سے یہ دن منایا جا رہا ہے اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی ماشاء اللہ اس وقت 3 خواتین موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان سے بھی کچھ گفتگو ہو. ہمارے ساتھ مدثرہ منظر ہیں، شہناز نفیس ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم نیلوفر مغل کو بھی بلا لیں گے. تو مدثرہ، آج ویسے تو خیر آپ ہی کا دن ہوتا ہے روزانہ اور ہم تو یہی مانتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
ٹھیک خالد صاحب، آپ مائنورٹی میں ہیں آج اس وقت یہاں، تو اچھا کیا کہ آپ نے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ ہر دن ہمارا دن ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ لیڈیز فرسٹ.
بالکل،
یہ ایک ایسا کلمہ ہے دنیا بھر میں خواتین کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم چاہیں گے کہ آج کے دن آپ دل سے اس کو تسلیم کریں کہ لیڈیز فرسٹ، کیونکہ ورنہ دیکھیے دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ہمیں بھی مائنورٹی میں ڈال دیتے ہیں ایک دن بنا کے. بھائی مردوں کا عالمی دن کیوں نہیں ہوتا؟
بالکل،
کیا خیال ہے شہناز؟
بالکل، جی جی بالکل،
ہونا چاہیے نا، مردوں کا بھی ایک دن ہو، پھر وہ محسوس کریں کہ کیسا لگتا ہے جب آپ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھی خاص آپ پر توجہ دی جا رہی ہے. حالانکہ اب دیکھیے ہم کام میں کبھی پیچھے نہیں رہتے، ذہن کی رسائی دیکھ لیجئے، ہم کہیں پیچھے نہیں رہتے
جی.
محنت میں پیچھے نہیں رہتے، علم میں پیچھے نہیں رہتے. تو خواتین جو ہیں وہ دنیا میں اب اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ سہی تو کم از کم تھوڑی مٹی تو منوا چکی ہیں.
بالکل، خواتین کو نصف بہتر کہا جاتا ہے اور ہم تو خیر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنے بیٹیوں تک کا احترام کیا اور خواتین کا احترام کیا اور اسلام میں اس قدر اہمیت دی گئی ہے اس بات کو، اور یہ ایک خام خواہ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی خواتین شاید علیحدہ ہیں یا کوئی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا رشتہ ہے ماں کا، تو ماں کا احترام. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، گھر میں آخری جو ایک ملکیت ہوتی ہے، ایک جو تحکم ہوتا ہے، وہ خواتین کا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں کا، کیونکہ مرد جو ہیں آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور شروع میں لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے مرد بہت طاقتور ہیں اور وہ ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہولڈ ہر گھر میں بھی آپ اس کا ایک سروے کروا لیں تو آپ کو یہ لگے گا.
اصل میں خالص بات یہ ہے کہ عورت کا جو مقام ماں کا مقام ہے
جی،
وہ سب پر حاوی آ جاتا ہے.
بالکل،
کیونکہ ٹھیک ہے بہن کی حیثیت سے وہ بھائی کی بات بھی سن لے گی, باپ کی بات بھی سن لے گی. اس کے بعد بیوی کی حیثیت سے شوہر اسے جو کہہ رہا ہے ایک اچھا گھر چلانے کے لیے اور آپس میں سمجھوتا رکھنے کے لیے, وہ شوہر کی بھی ہر بات مان لے گی. مگر جب ماں بنتی ہے تو پھر اس کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نہ صرف اولاد کی تربیت کرے بلکہ اولاد کے باپ کی بھی, اسے بھی سمجھائے کہ اب جو میں کہہ رہی ہوں اس کو سننا ضروری ہے, کیونکہ ایک نسل کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے.
بالکل.
اور اگر وہ کہیں اس میں اس سے چوک ہو جائے تو پھر سمجھیے کہ اس خاندان کا ایک چشم و چراغ جو ہے وہ پوری روشنی نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس سے کسی کو کوئی فیض حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی تربیت میں کمی رہ گئی.
بالکل.
تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, یہ پوری کرنے کے لیے شہناز آپ اتفاق کریں گی.
بالکل.
کہ ماں کا ذہنی طور پر آسودہ رہنا, اس کا جذباتی طور پر مطمئن رہنا, اس کا عملی طور پر کچھ کرنے کی آزادی حاصل رکھنا, بالکل, یہ بہت ضروری ہے.
بالکل. اور جس طرح مدثر آپ نے کہا شروع میں, میں آپ سے ایگری کروں گی کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے, اس کی اہمیت بھی ہے, لیکن بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ سنگل آؤٹ خود کو فیل کرتی ہیں, یہ بھی ایک وہ ہے اس کے, کیونکہ خواتین کا جو رول ہے گھر میں معاشرے میں وہ سب کے سامنے ہے, خاص کر آج کل کی دنیا میں. تو بالکل, یعنی پھر یہ دن جو ہے وہ سب کو معلوم ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے, لیکن پھر دوسری جانب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پہلے خواتین کو اتنے حقوق حاصل نہیں تھے. جس طرح امریکہ میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق 1960s میں ملا ہے, اس سے پہلے ان کو حاصل نہیں تھا. تو اس دن کا یہ بھی مطلب ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہاں پہ کتنی پیش رفت ہو رہی ہے, خواتین کو کتنا کردار دیا جا رہا ہے. جس طرح ابھی میں نے رپورٹ پڑھی کہ مختلف ممالک میں پارلیمنٹس میں خواتین کی جو تعداد ہے اب بھی خیر اتنی نہیں ہے, لیکن 18 ممالک ایسے ہیں جہاں پر 18% ممالک جہاں پر پارلیمنٹس میں اسپیکرز جو ہیں وہ مرد نہیں ہیں, خاتون ہے. اور پاکستان میں چکے ہیں, بالکل جی, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ جو تھی, بالکل وہ,
اور اس میں کوئی شک نہیں. اور خالد صاحب نے مذہب کا حوالہ دیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب پہلے تو انسان کو برابر سمجھتا ہے,
بالکل,
اس کے بعد کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ یہ عورت ہے تو اس کا پہلو دبا رہے, اس کی حیثیت کم رہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں. ہم ٹھیک ہے, مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, اسے سربراہ بنایا گھر کا اور اس کو ایک مقام دیا, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ شاید عورت پوری نہ کر سکے,
بالکل,
مگر اس کے باوجود عورت کا جو مقام ہے وہ کم نہیں ہے کہیں بھی. تو لیکن یہاں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ عورت نہ صرف اپنے حقوق کی آواز بلند کرے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے. جب ہم اتنا بڑا درجہ چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی انسانیت کو فائدہ ہو, آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو, یہ نہ ہو کہ ہم صرف اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے کرتے اپنی ذمہ داریوں کو پسے پشت ڈال دیں.
بالکل.
تو آج کا دن اس حوالے سے بھی ضرور اہم ہے کہ خواتین جانیں کہ آج کے دور میں جب دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اتنی کلوز ہو گئی ہے, انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے, آن لائن جا کر آپ ہر چیز ایکسیس کر سکتے ہیں, تو وہاں اب آپ کو بہت چوکس رہنا ہے. اپنی نہ صرف علم کی قوت کو بڑھانا ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بھی پوری طرح استعمال کرنا ہے, تاکہ دنیا کی آبادی کا اگر نصف ہی صحیح یا نصف سے زیادہ بھی اگر خواتین ہیں تو پھر وہ پورا کارآمد رہے وہ حصہ,
بالکل,
اور اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں. خالد صاحب خاموش ہو گئے ہیں, خالد صاحب آپ بول سکتے ہیں.
بالکل, میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں آپ کی باتیں اور محظوظ بھی ہو رہا ہوں اور متاثر بھی ہو رہا ہوں. بالکل, یہ آپ لوگ جو بات کر رہی ہیں ابھی, شہناز نے جس طرح کے کہا کہ خواتین, ایکچولی یہ دن کو یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کو بڑھانے کا ہے یا یہ بتانے کا ہے کہ صاحب خواتین بڑی اہمیت رکھتی ہیں, بلکہ ان کے کاموں کو اجاگر کرنے کا ہے. جیسے کہ شہناز نے کہا کہ جو خواتین خاص طور پہ یہ جو اب نئے شعبے ہیں ان میں اپنے کام کو اجاگر کر رہی ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز تک اڑا رہی ہیں خواتین. پہلے ایک خامخواہ کا ایک ٹیبو تھا کہ یہ شاید خواتین یہ کمزور ہوتی ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر سکتی, لیکن
خلا میں جا رہی ہیں,
خلا میں جا رہی ہیں اور برابر ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ میں ابھی آپ دیکھیے کہ یہاں کی صدارتی دوڑ میں امیدوار ہیں ہلری کلنٹن, اور
بہت یہ امکان امکانات ہیں کہ شاید وہ صدر بنے امریکہ کی.
اور کتنے ملکوں میں ہمارے
بالکل پاکستان میں تو بالکل
تو ہم امریکہ میں سے بھی آگے ہیں اس چیز میں.
دنیا میں دیکھیے یہ پہلو ہیں زندگی کے, اور تہذیب جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک دھارا ہے, اور اس میں انسان بہتے چلے جا رہے ہیں, کبھی کوئی آگے ہے کبھی کوئی پیچھے ہے, اور اس کو اسی طرح سے زندگی کو لینا چاہیے. فوقیت کس کو کس پر ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے.
بالکل
نہیں, فوقیت تو دیکھیں نا ماں کی گود سب سے بڑا جو درسگاہ ہوتی ہے سب سے پہلی,
اور اسلام بھی یہی کہتا ہے,
اسلام بھی یہی کہتا ہے, اور ویسے بھی ہر معاشرے میں. لیکن جو آپ نے کہا کہ معاشرتی ہاں کہیں پر لوگوں نے اس کو کر دیا ہے, تھوڑا سا خراب کر دیا ہے اس کو رشتے کو, ورنہ تو یہ ہے کہ دونوں جہاں بھی آپ گھر میں بھی دیکھ لیجئے, اگر آپ برابری سے نہیں چلیں گے تو وہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ بیوی کی بات نہیں مانے گا شوہر تو پٹے گا پھر. اور
نیلوفر نے ہمیں جوائن کیا
ہے,
مدثر نے شروع میں انٹرنیٹ کی بات کی, تو میں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ چیز پہلے سے تھی, ایکسیپٹنس تھی یعنی خواتین کی برابری کا, لیکن وہ جو ایک ایکسپریس کرنا ہوتا ہے ایک اظہار ہوتا ہے وہ نہیں تھا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شروع سے اسی طرح بڑے ہوئے کہ ایکسپریس کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا, چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو, چاہے وہ بہن کے ساتھ ہو, چاہے وہ بیٹی کے ساتھ ہو. لیکن ابھی انٹرنیٹ اور جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹی جو اپنی ماں کو آئی لو یو تک نہیں بول سکتی تھی, یا ماں میں آپ سے پیار کرتی ہوں, یا وہ بیٹا, وہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیرنٹس کو, اپنی بہن کو, اپنی بھائیوں کو وہ وش کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا
نہیں بہت
آسپیکٹ ہے کہ
بہت
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نیلوفر مغل میں کتنا اعتماد ہوا ہے دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ماشاءاللہ.
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب میں صبح اٹھی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے مجھے میسج کیا ہوا ہے, جو کہ میں ابھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ موم یو آر پریٹی, ہیپی وومنز ڈے.
ہاں, اور نیلوفر مغل کے حوالے سے ہم تمام ماؤں کو آج مبارکباد دیتے ہیں اس خوبصورت دن کی.
خالد صاحب, آپ کی اجازت سے ایک اور چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. اس طرح پاکستان میں اس وقت جو ہمیں ریڈیو پہ لوگ سن رہے ہیں, خاص طور پر وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں کو ضرور سکول بھیجیں,
تعلیم
ان کو, ہاں جی, امپاور کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے انہیں تعلیم دینا ہے. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی فائنینشلی, تو یہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ پورا جو معاشرہ ہے, پورا ہمارا جو ملک ہے پاکستان, ہم سب کے فائدے میں یہ چیز
نہیں
ہوگی.
اب تو یہ شہناز بالکل صحیح آپ نے میسج دیا, اور یہ میسج اب جا رہا ہے بڑھ کے اندرونی علاقوں میں جا رہا ہے, گاؤں میں جا رہا ہے, اور آپ دیکھیے کہ جو کانفیڈنس آیا ہے, جو اعتماد آیا ہے خواتین میں اور معاشرے میں. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب بیٹا ہونا چاہیے اور بیٹی تو بس کمزور ہوتی ہے, اور بیٹا طاقتور ہوتا ہے, اور ماں باپ بھی اسی وقت خوش ہوتے تھے کہ جی. اب ایسا نہیں ہے, اب جتنی تیزی سے خواتین لڑکیاں اوپر جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے بھی پیچھے رہ گئے, وہ تعلیم میں زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں, توجہ سے پڑھتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گھر چلانا ہے اپنا.
جی بالکل,
تو آپ دیکھیے کہ ہر شعبے
ٹیلنٹ ہوتا ہے, بالکل, اگر انہیں موقع دیا جائے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اتوار کو ہمارے پروگرام میں پروفیسر یوسف خشک آئے تھے, وہ ڈین ہیں سوشل سائنسز, اور اس کے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے بھی, اور انٹر یونیورسٹیز سائنس اینڈ آرٹس کے بھی. تو انہوں نے بتایا, میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کیا لڑکیاں پڑھائی میں کیسی ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. تو انہوں نے بتایا خیر پور یونیورسٹی میں ان کے ہاں جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, بتایا کہ ان میں لڑکوں سے بھی بڑھ کر صلاحیتیں ہیں, اور وہ ہر فیلڈ میں, ہر مضمون میں کوشش کرتی ہیں کہ بہترین اپنی آؤٹ پٹ دیں. تو یہ ایک اندر دیکھیے, جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے, تو پھر انسان اپنی پوری صلاحیتیں اس میں استعمال کرتا ہے. تو وہ یقیناً لڑکیاں یہ جانتی ہیں کہ اگر انہوں نے محنت نہ کی, اگر وہ کامیاب نہ ہوئی, تو ان کا تعلیم کا یہ سلسلہ رک جائے گا.
بالکل,
تو اس لیے وہ خود کو ثابت کرنا,
اور ایک چیلنج بھی ہے نا انہیں کہ جی لڑکے شاید زیادہ وہ کرتے ہیں, یا بیٹے زیادہ
ذمہ داری یا زیادہ,
وہ ذرا زیادہ محنت کرتی ہیں. اور میں تو خود اس بات کا وہ ہوں, ماشاء اللہ میری دو بیٹیاں, میری تو جب پہلی بیٹی ہوئی, حالانکہ بیٹا بڑا تھا, اس کے بعد جب بیٹی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے, مونا سے یہ کہا کہ مجھے ایک بیٹی اور چاہیے. اگر اتنی ہی خوبصورت بیٹیاں ہوتی ہیں تو کم از کم ایک بیٹی. تو اب اللہ الحمدللہ دو بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ پڑھ کے آپ کی مدثرہ بیٹی ماشاءاللہ کہاں پہنچی ہے.
اور جی ہاں,
تو اب یہ ہے کہ یہ ہماری طاقت ہیں, ہمارے گھر کی رونق ہیں. مطلب یہ کہ شناز کی ماشاءاللہ بیٹی ہے, اب وہ دیکھیں پڑھ رہی ہے اور
چوتھی جماعت میں ہیں
وہ. یہ گھر کی رونق ہے میں سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ باپوں کے لیے تو جنت ہے واقعی.
کوئی شک نہیں اس میں, لیکن تعلیم, لیکن ہر باپ کو یہ سمجھنا چاہیے.
بالکل,
ہم ایسی ہولناک خبریں سنتے ہیں کہ جی بیٹی آنر کلنگ کا شکار ہوگی.
بالکل,
دیکھیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر جواب یہ دیتے ہیں, ہماری بیٹی تھی ہم نے مار دی, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے.
اور میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, ایون اپنی بیویوں کے ساتھ فاصلہ جو ہے وہ نہ رکھیں, یعنی ذہنی فاصلہ نہ رکھیں. ان سے جتنا ہو سکتا ہے دوستی رکھیں, تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جب آپ کے اپنے خاندان میں اپنے رشتوں کے ساتھ, جو قریبی رشتے ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہو, کوئی فاصلہ نہ ہو, دوستی ہو, تو کوئی مسائل نہیں ہوتے.
یعنی کم تر انہیں نہ سمجھا جائے, ایکول اس پہ ٹریٹ کیا جائے.
ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی, جب بھی کبھی کسی مرد نے عورت کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ عورت کو صحیح مقام ملنا چاہیے, تو فوراً دوسرے مرد اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے لیڈر میں نے ان کے بیانات دیکھے ہیں کہ وہ یہ اس کو ایک ٹھٹھا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کی عزت کر رہے ہیں تو آپ کمزور ہیں.
بالکل,
آپ صحیح مرد ہی نہیں ہیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. اگر آپ عورت کو زیر کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں طاقت زیادہ ہے. آپ اپنی بیوی کو دھمکا لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا احترام کر رہی ہے اور آپ کو وہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنی برتری قائم رکھیں.
بالکل,
اس کو جورو کا غلام اور کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں. تو یہ آج اس دن کے موقع پر یہ میرے دل سے نکل رہی ہے بات کہ پلیز ایسا نہ کہیے.
بالکل,
مرد اگر عورت کا احترام کرتا ہے تو اس کی اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے.
بالکل جی, بالکل. اور آخر میں خالد صاحب آپ کی اجازت, اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں, میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, اور اگین بچوں کی تعلیم پر میں زور دینا چاہوں گی کہ جو بھی سننے والے ہیں, آپ پلیز اپنی بچیوں کو بیٹوں کے ساتھ اسکول ضرور بھیجیے. اور یہ بات میں اس لیے بار بار کر رہی ہوں کہ میرا تعلق جس صوبے سے ہے وہاں پہ یہ بہت فرق جو ہے رکھا جاتا ہے. بیٹوں کی نسبت بیٹیاں جو ہیں ان کو تعلیم کے مواقع جو ہیں اتنے نہیں دیے جاتے. تو آج اگر شہناز نفیس یہاں بیٹی ہوئی ہے, نیلوفر مغل کا تعلق وہاں سے ہے.
میں اپنا بھی بتاؤں آپ,
ہاں جی آپ کا,
میں یہ بتاؤں کہ میں آٹھویں جماعت میں تھی
جی,
تو میرے ابو نے مجھے بلایا. وہ ایک دن منگل کا دن انہوں نے رکھا ہوا تھا, ہم تین بہنیں تھیں تو ہمیں بٹھا کر کچھ سمجھانے کا, لیکچر دینے کا وہ دن ہوتا تھا. تو آٹھویں میں پہنچی اور ابھی میرے سالانہ امتحان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اسی طرح معمول کے مطابق لیکچر دیا اور کہا بیٹا بس آٹھویں تک تعلیم کافی ہے.
اچھا,
اس کے بعد ہم تو آپ جانتے ہیں بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں, وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ہوا یہ کہ آٹھویں میں نے بورڈ کو ٹاپ کر لیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اب آپ آگے پڑھیں, میٹرک تو کر ہی لیں, میٹرک کے بعد آپ برقعہ پہنیں اور اس کے بعد بس اور نہیں پڑھیں گے. میٹرک میں بھی بہت اچھے نمبر آ گئے. تو پھر خود وہ میرا رپورٹ کارڈ اٹھا کر کالج گئے, کوئن میری کالج میں انہوں نے میرا داخلہ خود کروایا. تو یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو یہ سمجھتے ہیں بس اتنا پڑھ لیا اور اس کے آج میں یہاں نہ ہوتی,
بالکل
پتہ نہیں کہاں دور دراز کسی علاقے میں بیٹھی ہوتی.
بالکل مدثر, یہاں پہ میں اپنا بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. اور میری امی بہت شوق سے ہمارا ریڈیو سنتی ہے, ہو سکتا ہے ابھی وہ سن بھی رہی ہو. میرے والد کا جو انتقال ہے وہ بہت, ہم بہت چھوٹے تھے جب ہوا تھا. مجھے یہاں تک لانے میں میری امی کا بہت کردار ہے, جو ایک خاتون ہیں, ایک ماں ہیں. تو عورت یہاں پہ بہت کچھ کر سکتی ہے اگر وہ بالکل بچوں کو اگین تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے. اور مجھے اس وقت مرحوم بھٹو جو ہے, ذوالفقار بھٹو, ان کی ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں گھاس بھی کھانی پڑے تو ایٹمی ہتھیار ہم بنائیں گے. میں کہوں گی یہاں پیرنٹس سے کہ آپ کو اگر گھاس بھی کھانی پڑے تو پلیز بچیوں کو تعلیم ضرور دیں.
بالکل صحیح ہے, آپ بڑی گمبھیر سوچ میں ہیں.
میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے لڑکیوں کو اس لیے پیچھے رکھا جاتا ہے کہ آخر کار ان کی شادی ہونی ہے تو ہم ان پہ کیوں یعنی پیسے خرچ کریں, اور ان کو کہیں بجائے یہ کہ ان پہ خرچ کریں تو ہم لڑکوں پہ خرچ کریں. ایسا نہیں ہے, آپ یہ کیوں سوچتے ہیں اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو تب بھی تو وہ کام کر سکتی ہیں, حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے.
بالکل.
یعنی شادی کے بعد اگر وہ آپ بہت اچھے لڑکے سے اس کی شادی کر دیتے ہیں اور حالات بعد میں خراب ہو جاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ اتنا تو کر سکتی ہے کہ اپنے شوہر
اس کے میں ساتھ نیلوفر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصور ماؤں کا ہوتا ہے یہاں پر, کیونکہ سب سے زیادہ مائیں خراب کرتی ہیں بیٹوں کو. Exactly. کیونکہ وہ زیادہ ان کو اگر گوشت کا ایک بوٹی ہے نا تو وہ بیٹی کو نہیں دیں گی, وہ بیٹے کو دیں گی کہ جی یہ میرا بیٹا ہے, اس کی اتنی شان. اور پھر یہ ان کے ہر وقت اس بیٹے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم بہت طاقتور ہو, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے آگے بڑھنا ہے, اور بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ بہو لاؤں گی تو ایسی ہوگی اور خوبصورت ہوگی, فلانی ہوگی اور تمہاری خدمت کرے گی. جب یہ تاثر ایک بچے کے ذہن میں بنتا چلا جاتا ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیولپ اس طرح ہوتے ہیں مرد جو ہے معاشرے میں, کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں ہی بادشاہ ہوں اور میں نے یہ کرنا ہے, اور عورتیں تو بالکل یوں غلام ہیں میری. اور یہ وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے, سوچ وہیں سے بدلنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ مغربی معاشروں میں یہ بہتر ہوا ہے, یہ حالات اس طرح. یہاں پر مردوں کا وہ انداز نہیں ہوتا جو کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے.
بالکل.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے. بالکل. کہ وہ مردوں کو اور اتنا آگے نہ بڑھائیں,
تربیت جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہو جائے.
ان کو یہ نہ بتائیں کہ جی تمہاری بیوی آئے گی تو تمہاری خدمتیں کرے گی اور یہ تمہارے جوتے سیدھے کرے گی اور ہماری خدمتیں کرے گی, کھانے پکائے گی اور یہ کرے گی. اب وہ معاشرہ نہیں ہے, اب وہ دور نہیں ہے. اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکیاں اسی طرح برابری کی بنیاد پہ عزت چاہتی ہیں, تو وہ عزت آپ گھر سے دے سکتے ہیں.
بالکل, بات وہی. ہمارے کورٹ میں بال آ گئی ہے
جہاں. بالکل جی, ہم میجورٹی میں ہیں.
بس آج میں نے کہا کہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا اچھا ہم نے,
خالد صاحب نہ بھی چاہیں تو ایگری کر رہے ہیں ہمارے حضرات سے,
لیکن انہوں نے آخر میں جو بات کہی ہے کہا ہے کہ ذمہ داری تمہاری ہے, ذرا سوچو. تو بالکل ہمیں سوچنا بھی ہے آج کے دن, اور ہم اپنی سب بہنوں کو آج کے خاص دن کی, خواتین کے عالمی دن کی مبارکباد دیتے ہیں. اور نیلوفر آپ سنبھالیے پروڈکشن, کیا بات ہے, ایک خاتون پروڈکشن, ایک تو
ایڈیٹر
اور پریزنٹر. تو خالد صاحب اب باقی پروگرام آپ آگے بڑھائیے, ہم آپ سے اجازت چاہیں.
جی ہاں, یہ اعزاز بھی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج اتنی خوبصورت ڈسکشن کی, مذاکرہ کیا, اور ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہماری بہنیں یہاں موجود تھیں اور انہوں نے دل کھول کر گلے شکوے بھی کیے اور اچھی پازیٹیو باتیں بھی کیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اردو سروس سے آپ کے لیے خبروں کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کچھ تکنیکی وجوہات تھیں جو ایک لحاظ سے اچھی بھی ہوئیں کہ ہم نے کچھ پروگرام کو مختلف انداز میں آپ کے لیے پیش کیا. تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ تکنیکی چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں, میوزک ہوتا ہے اور کچھ رپورٹس ہوتی ہیں, وہ ہم آپ تک شاید نہیں پہنچا سکے, لیکن ہم نے اس کے بدلے میں آپ کو ایک بالکل یعنی ڈسکشن آپ کو سنوائی, لائیو ڈسکشن سنوائی. اور اب میں کچھ خبریں ہیں میرے پاس, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اور کچھ ایک دو رپورٹیں بھی ہیں وہ سنوا دیتے ہیں. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ صومالیہ میں ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں الشباب کے شدت پسند گروپ کے 150 سے زائد لڑاکا ہلاک ہوئے ہیں. پینٹیگون ترجمان کپتان جیف ڈیوس نے پیر کو اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اختتام ہفتہ کیے گئے اس حملے میں الشباب کے تربیتی کیمپ کو ہدف بنایا گیا جو دارالحکومت موغادیشو سے تقریباً 195 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس نے اندیا دیا ہے کہ ان لڑاکوں کو وسیع پیمانے پر حملے کی تربیت دی جا رہی تھی, اور یہ کہ وہ صومالیہ میں امریکی اور افریقی یونین کے لیے خطرے کا باعث تھے. وائس آف امریکہ کی صومالی سروس نے اتوار کے روز بتایا کہ فضائی حملے میں ہیران کے وسطی خطے میں واقع دہاریوں کے گاؤں میں قائم ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا. مقامی دیہاتیوں نے بتایا کہ حملوں میں کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ایسے میں جب الشباب کے لڑاکوں نے وہاں سے تربیت مکمل کر لی تھی. لیبیا سے متصل تیونس کے سرحدی علاقے میں نامعلوم شدت پسندوں کے حملے اور فوج کی جوابی کارروائی میں کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق درجنوں مسلح افراد نے پیر کو الصبح بن جارڈن نامی قصبے میں واقع پولیس اور فوج کی چوکیوں پر حملہ کیا تھا. حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ قصبے میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں اور حملہ آوروں کے درمیان کئی گھنٹوں تک مقابلہ جاری رہا. ہلاک ہونے والوں میں 10 فوجی اہلکار، 7 عام شہری اور 35 شدت پسند شامل ہیں۔ تیونس کے مقامی ٹی وی چینلوں پر نشر کی جانے والی جائے واقعہ کی ویڈیوز میں ایک سڑک پر پڑی لاشیں، اسلحہ اور گولیوں سے چھلنی گاڑیاں دکھائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ کے بعد بیشتر حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا اور فوج نے قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تیونس کے صدر الباشی خالد السبسی نے حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک وحشیوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ حملے کے کئی گھنٹوں کے بعد دارالحکومت سے جاری اپنے بیان میں صدر السبسی نے کہا کہ حملہ جس منصوبہ بندی اور منظم انداز سے کیا گیا اس کی ملکی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے حملے کا مقصد علاقے پر قبضہ کر کے وہاں متبادل حکومت کے قیام کا اعلان کرنا تھا۔ لیبیا کی سرحد کے نزدیک واقع بن جارڈن کے قصبے اور اس کے نواح میں شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا مقابلہ ہے۔ لیبیا میں گزشتہ کئی برسوں سے جاری خانہ جنگی نے وہاں داعش سمیت دیگر شدت پسند گروہوں کو قدم جمانے کا موقع فراہم کیا ہے، جو ماضی میں تیونس کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تیونس میں گزشتہ سال ہونے والے 2 بڑے دہشت گرد حملوں میں لیبیا سے آنے والے شدت پسند ملوث پائے گئے تھے۔ ملک کے مرکزی عجائب گھر اور ایک معروف ساحلی تفریح گاہ پر ہونے والے ان حملوں میں 60 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے بیشتر غیر ملکی تھے۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ انقرہ سے ایک ممکنہ معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت ہزارہا تارکین وطن کو ترکی واپس بھیجا جائے گا، اور انہیں امید ہے اور اعتماد ہے کہ ایک مکمل معاہدہ آئندہ ہفتے کے سربراہ اجلاس میں طے پا جائے گا۔ مہینوں سے جاری اختلافات اور یورپی یونین کے 28 رکن ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تکرار کے بعد لیڈروں نے کہا کہ وہ ترکی کو پناہ گزینوں کی امداد کے لیے مزید رقم دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے لیے ویزے کے حصول میں آسانی اور یورپ کی طرف پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکنے میں مدد کے بدلے میں ترکی کے یورپی یونین میں شمولیت کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ سربراہ اجلاس نے یہ امید دلائی ہے کہ پناہ گزینوں کا مسئلہ یورپ کے درمیان یکجہتی سے حل ہو جائے گا اور ترکی کی طرف سے تعاون میں مستعدی آئے گی۔ اب تمام نظریں 17 مارچ کو شروع ہونے والے 2 روزہ سربراہ اجلاس پر ہیں، جس میں اس عہد اور معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور لیڈروں کو امید ہے کہ اس کے ذریعے اس سال کے آخر تک ان کی سرحدیں معمول پر آ جائیں گی۔ ترکی کی ایک بڑی کرد نواز جماعت کے ایک رہنما نے یورپی یونین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انقرہ کے ساتھ تارکین وطن کے معاملے پر معاہدے کے حصول کے لیے ان کے ملک میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ترکی کی پیپلز ڈیموکریٹک جماعت کے سربراہ صلاح الدین دیمرتاس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ترکی سے یونان میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے ترکی کے صدر طیب اردوان کا تعاون حاصل کرنے کی متمنی ہے، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ دیمرتاس نے کہا کہ ترکی یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس بنا پر یورپی یونین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترکی کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے معاملہ ترکی کے ساتھ اٹھائے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ یورپی سفارتکار اور سیاسی رہنمائیوں نے بتایا کہ یورپی یونین کو اردوان کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے وہ ان سے انسانی حقوق کے معاملے پر بات نہیں کر رہے ہیں تاکہ اردوان ناراض نہ ہو جائیں۔ تاہم دیمرتاس نے کسی کا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات بند کمرے میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران کہی گئی ہے۔ ان کی طرف سے یہ الزامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ترکی کے جنوب مشرق میں کرد اکثریت والے قصبوں اور شہروں میں ترکی کے سیکیورٹی فورسز کی کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نے صدر براک اوباما سے ملاقات سے انکار کیا ہے اور اس ماہ طے شدہ دورہ امریکہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اسرائیل نے 17 یا 18 مارچ کو ملاقات کی تجویز دی تھی اور اوباما انتظامیہ نے دونوں میں سے کسی ایک دن ملاقات پر اتفاق کیا تھا۔ یہ ہم دو طرفہ ملاقات کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں میڈیا میں آنے والی خبریں سن کر حیرانی ہوئی ہے۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے ہماری دعوت قبول کرنے کے بجائے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ تھے وائٹ ہاؤس کے الفاظ۔ یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن مشرق وسطی کے دورے کے دوران منگل کی شام میں اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ جو بائیڈن سابق اسرائیلی صدر شیمون پیرس سے منگل کو ملاقات کر رہے ہیں اور بدھ کو نیتن یاہو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ بائیڈن نے پیر کو متحدہ عرب امارات سے اپنے دورے کا آغاز کیا تھا، جہاں وہ الزفرہ فضائی اڈے بھی گئے جہاں امریکی فضائی اہلکار تعینات ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر داعش کو شکست دینے اور اسے تباہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف یک طرفہ طور پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جس نے حال ہی میں جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربے کیے تھے۔ منگل کے روز اعلان میں کہا گیا کہ سول نے شمالی کوریا کی 40 تنظیموں اور 30 ایسی تنظیموں پر جنوبی کوریا کے ساتھ مالی لین دین پر پابندی لگا دی ہے جو شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی ترقی میں مددگار تھیں۔ ان پابندیوں میں کسی ایسے بحری جہاز کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا جو پچھلے 180 روز میں شمالی کوریا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہو۔ یوکرین کی لڑائی 2 سال سے جاری ہے، جس سے ملوث متعدد افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس تنازع کو بھول چکی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک سفارتی کاوشیں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں کے خیال میں لڑائی کا خاتمہ تب ہی ہوگا جب کشیدگی میں مزید اضافہ ہو یا پھر اس کا متبادل سامنے آئے۔ جب سن 2014 میں ڈونیسک کے خطے میں ہورولکا کے قصبے پر گولہ باری کی گئی، اولگا ایلیشکا کا گھر اور ان کا کاروبار تباہ ہوا اور ان کے خاندان کو نئے سرے سے کاروبار شروع کرنا پڑا۔ وہ کراماتورسک کی شاہراہ کی جانب منتقل ہوئے۔ یہ قصبہ جو اس وقت یوکرین کے کنٹرول والے علاقے کے ایک کونے میں واقع تھا، انہوں نے ایک اپارٹمنٹ تلاش کیا اور ایک ریستوران قائم کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کراماتورسک میں بھی گولہ باری شروع ہوئی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میں خوفزدہ ہوں کہ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ یہ جگہ ہو یا کوئی اور مقام، اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مقام پرامن ہے تو ایسا نہیں ہے، یہی صورتحال وہاں بھی پیدا ہو جائے گی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف اپنی ڈرون کاروائیوں سے متعلق مزید شفافیت کو ظاہر کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اس بارے میں جائزہ پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی مشیر برائے انسدادی دہشت گردی لیزا موناکو کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ آئندہ چند ہفتوں میں سن 2009 سے ڈرون حملوں میں مارے جانے والے جنگجو اور عام شہریوں کی تفصیلات اور دیگر انسدادی دہشت گرد کاروائیوں کا جائزہ پیش کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کی مشیر برائے انسداد دہشت گردی لیزا موناکو کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ آئندہ چند ہفتوں میں سن 2009 سے ڈرون حملوں میں مارے جانے والے جنگجو اور عام شہریوں کی تفصیلات اور دیگر انسدادی دہشت گرد کاروائیوں کا جائزہ پیش کرے گی۔ خارجہ امور کی کونسل سے پیر کو خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ انتہائی شفافیت نہ ہونے صرف درست عمل ہے، لیکن یہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ وسیع شراکت داری اور انسدادی دہشت گردی کے موجودہ اقدام کی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے جنگی جرائم کے الزامات میں جماعت اسلامی کے ایک اور سینئر رہنما میر قاسم علی کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ انہیں سن 2010 میں قائم کیے گئے خصوصی ٹرائبیونل کی طرف سے 1971 کی جنگ میں قتل اور تشدد کرنے کے الزام کے تحت سن 2014 میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کے خلاف انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا۔ منگل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سریندر کمار سنہا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے خصوصی ٹرائبیونل کی طرف سے سنائی گئی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ 63 سالہ میر قاسم علی جماعت اسلامی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا شمار جماعت کے چند بااثر ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بنگلہ دیش میں ایک اہم کاروباری شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، جو نشر و اشاعت کے علاوہ شعبہ صحت میں بھی کام کر رہی ہے۔ انہیں جون سن 2012 میں گرفتار کر کے خصوصی ٹرائبیونل میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ بنگلہ دیش دسمبر سن 1971 سے قبل پاکستان کا مشرقی حصہ تھا، لیکن پھر ایک جنگ کے نتیجے میں یہ ایک الگ ریاست بنا۔ ٹینس کے سابق عالمی نمبر روسی ٹینس اسٹار ماریا شیراپووا نے کہا ہے کہ وہ جنوری میں آسٹریلین اوپن کے دوران ممنوع دوا کے استعمال کی جانچ کے لیے دیے گئے نمونے کے تجزیے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ لاس اینجلس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے جو دوا 10 سال سے استعمال کر رہی تھیں، وہ رواں سال ہی ممنوع ادویہ کی فہرست میں شامل ہوئی، جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ میلڈونم نامی دوا استعمال کرتی رہیں، جو کہ ذیابیطس، امراض قلب اور میگنیشیم کی کمی کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے اور ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے یہ شو آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں نیلوفر مغل, ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر اور انجینئر زبیر الطیب. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارا پروگرام ہوگا جہاں رنگ. تو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.